بازار شام زینب دربار آن زینب بازار شام زینب دربار آن تم را با منصور شام ای بیره داشو ای بیره داشو زینب بازار شام زینب دربار آن زینب بازار شام زینب دربار آن تم را با منصور شام تم را با منصور شام ای بیره داشو
کٹا کے
سو چکا ہے بازو کٹا کے
وہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامی فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام خرج الحسين على أصحابه فقال أيها الناس إن الله عز وجل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه صلوات محمد وعلى آله بزرگان محترم اور برادران عزیز، جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کی روشنی میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ امام جناب سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کو بیان فرما رہے ہیں، اور وہ یہ کہ امام اپنے اصحاب کے سامنے آئے اور آ کر کے کہا کہ اے لوگو، وہ خدا جس کا ذکر عزیز و جلیل ہے، اس نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ بندے اسے پہچانیں۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب اسے پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے۔ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ، اور جب اسے پہچان لیں گے اور اس کی عبادت کریں گے، اور اس کی عبادت جب کریں گے تو اس کی عبادت کے ذریعے سے دوسروں کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں۔ کل ہماری گفتگو اس لفظ پر ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم نے انسان کو بغیر مقصد کے نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ محال ہے عقلاً بھی اور آیات و روایات کی روشنی میں کہ پروردگار عالم بغیر مقصد کے کسی کام کو انجام دے۔ جب ایک معمولی سا انسان کسی کام کو بغیر مقصد کے انجام نہیں دیتا، تو وہ خدا ہو کر کے کیسے بغیر مقصد کے کسی کام کو انجام دے گا؟ لہذا اس نے کسی مقصد کے تحت انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مقصد کو پہچانیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ ہمارا آخری لفظ تھا کہ جس طرح سے انسان کے بارے میں انسان کی نظر ہوگی، اسی اعتبار سے انسان کا مقصد معین کیا جائے گا۔ پہلے یہ طے ہو جائے کہ انسان کیا ہے، اور انسان کی ابتدا اور انسان کی انتہا کیا ہے، تب یہ طے ہوگا کہ انسان کا مقصد کیا ہے۔ جو لوگ انسان کو قبر کی حد پر جا کے ختم کر دیتے ہیں، ان کے یہاں انسان کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہوگا، اور وہ لوگ جو قبر کے بعد بھی کسی زندگی کا تصور رکھتے ہیں، ان کے یہاں مقصد کچھ اور ہوگا۔ لہذا ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے جو قبر کے بعد بھی زندگی کا تصور رکھتے ہیں کہ حقیقت میں وہی زندگی ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہ زندگی جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں اور سانسیں لے رہے ہیں، قرآن مجید اسے کھیل اور تماشا کہتا ہے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، لہو و لعب، اس یہ زندگی کی زندگانی یہ دنیا، اس دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور دوسرے مقام پر کہتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت کا جو ٹھکانہ ہے، اصل میں وہ زندگی ہے، وہ دار حیات ہے۔ یہ جس کو قرآن حیات سے بھی تعبیر نہیں کر رہا، یہ کھیل و تماشا ہے، جو زندگی ہے یہ جو تم دیکھ رہے ہو حیات، یہ کھیل و تماشا ہے، یہ کچھ نہیں۔ اصل وہ ہے کہ جو اس کے بعد شروع ہونے والی آخرت اور قیامت کے معنی یہ نہیں ہے کہ ابھی کافی نہیں، اذا مات احدکم فقد قامت قیامتو، جب تم میں سے کوئی مر گیا اسی قیامت شروع ہو گئی، یرا ما لہ من خیر و شر، پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے لیے شر کیا ہے اور خیر کیا ہے۔ بہرحال مجھے اس سے تو بحث نہیں کرنی، تو انسان کے بارے میں وہ بتائے مقصد کیا ہے جو انسان کو کما حق ہو پہچانتا ہو۔ کون بیان کرے گا قبر کے اس طرف کیا ہو رہا ہے، کس کو معلوم ہے؟ جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، جو گیا نہیں وہ بتائے کیسے؟ وہ کیسے اس کی بات پر اعتماد ہو، یقین ہو کہ قبر کے اس طرف کے حالات جو بیان کرے کون بیان کر سکتا ہے؟ اور جب تک معلوم نہ ہوگا کہ انسان ادھر کیا ہے، اس وقت تک انسان کے مقصد کو صحیح طریقے سے معین نہیں کیا جا سکتا. پتا ہونا چاہیے کہ اس طرف کیا ہے، کون بتائے گا؟ مجھے تو نہیں معلوم کون بتائے گا، لیکن ہاں ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دیکھا جس نے یہ آواز دی کہ لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، اگر یہ سامنے سے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، جناب مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں علی اعلی فطاحت والکرم کہ اگر ہمارے سامنے سے یہ پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو ہمارے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یہ جملہ آپ نے بہت سنا ہے، لیکن یہ بچوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض زبان پر آ گئی ہے تو دو لفظ اس فقرے کے سلسلے میں، میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا کہ معنی کیا ہے، توجہ کیجیے گا. تو میں نے کہا کہ یہ سنا ہے آپ نے، لیکن میں صرف بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر یہ پردے ہٹا بھی دیے جائیں، جو پردے ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں مادیات کے، اور ہم بہت سی وہ چیزیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں جو ہمیں دیکھنا چاہیے، کہ جو ہم ہی جیسے دوسرے انسان بعض ایسے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، برزخ کی منزلوں کو یہاں پر رہنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، معصومین اور ائمہ کی گفتگو نہیں کر رہا، ہم اور آپ جیسے انسان ہم اسے نہیں دیکھ پا رہے، قیامت میں کیا ہونا ہے، بہشت کیسی ہے، جہنم کیسا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. جناب مولا کائنات فرماتے ہیں اگر یہ پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یعنی کیا؟ ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ہم اور آپ کیا سمجھیں کہ مولا نے کیا کہا؟ میں تھوڑی سی وجہ سے لے مکوں تاکہ بات واضح ہو. عزیزو، یقین کی تین صورتیں ہیں، یقین کی تین حالتیں ہیں، یا یہ کہا جائے کہ یقین تین طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے علم الیقین، جان کر کے یقین کا پیدا ہونا، علم کے ذریعے سے یقین حاصل ہو جانا. جیسے آپ سے کسی نے کہا، ایک صاحب باہر سے آئے کہ فلاں جگہ پر پولیس لگی ہے، اب میں کہا چلو بگا کرتے ہیں اس طرح سے. دوسرا آیا، اس نے بھی کہا نہیں وہاں پولیس کھڑی ہے. تیسرے نے بھی کہا کہ وہاں پولیس کھڑی ہے. اچھا، جب یہ پانچ چھ سات دس آدمیوں نے کہہ دیا تو یقین پیدا ہو گیا، ہے کہ نہیں ہے؟ جب متواتر خبریں آ جائیں ایک کے بعد ایک تو یقین ہو جاتا ہے. یہ ایک یقین کی قسم ہے کہ جو ہمیں بعض مقامات پر یقین پیدا ہوتا ہے، ویسے ہی ہے. آج آپ میں سے کون سا ایسا انسان ہے جس کو واقعہ غدیر پر یقین نہ ہو؟ کون سا ایسا انسان ہے جس کو واقعہ عاشورہ پر یقین نہ ہو؟ سارے کے سارے یقین رکھتے ہیں. یقین کون سا ہے؟ یہ علم الیقین، علم کے ذریعے سے یقین پیدا ہوا. اتنا سنا، اتنا پڑھا، اتنے لوگوں نے لکھا کہ یقین پیدا ہو گیا. یہ یقین کی ایک منزل ہے. اور جب تک بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک یقین نہ پیدا ہو جائے بات آگے نہیں بڑھ سکتی. میں انشاءاللہ آنے والی تقریر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کتنا مشکل ہے بعض مقامات پر یقین کا کشف کر لینا. اتنا آسان تو نہیں ہوتا ہر جگہ پر، لیکن یہ ایک قسم ہے یقین کی. اس سے بلند منزل جو یقین کی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں عین الیقین، یعنی دیکھ کر کے یقین کا پیدا ہونا. ابھی تک علم کے ذریعے سے ہوا تھا، علم ممکن ہے سن کر کے ہو یا پڑھ کر کے ہو، اب دیکھ کر کے یقین پیدا ہو گیا. میں نے آپ سے کہا کہ میرے گھر میں بہترین ہاؤس ہے، آپ کو میری بات پر یقین تھا، یقین پیدا ہو گیا، یہ علم الیقین ہے. آپ کا ہاتھ پکڑ کے میں لے گیا اپنے گھر تک، وہ جا کر کے دکھا رہے تھے یہ ہے ہاؤس میں آپ سے کہہ رہا تھا، یہ یقین جو پیدا ہوا اسے کہتے ہیں عین الیقین. اس پہلے یقین کی نسبت اس یقین میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ توجہ کریں، وہاں پر ذرا برابر بھی مثلا خلاف کا احتمال تھا، لیکن جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو یقین میں اب کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل صحیح ہے. یہ ہے عین الیقین، کہ جہاں دیکھ کر کے انسان یقین کو حاصل کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس سے بلند منزل جو یقین کی ہے اسے کہتے ہیں حق الیقین، یعنی حقیقت میں یقین پیدا ہو جائے، جو حق کا یقین ہے وہ پیدا ہو جائے. وہ کیسے ہوگا؟ اس سے بلند منزل وہ اس طریقے سے ہے کہ ہم نے پکڑا آپ کا ہاتھ اور دھکا دیا ہاؤس کے اندر. جب انسان ہاؤس کے اندر گر گیا اور ہاتھ پیر مارنے لگا تو اب پانی کو اپنے وجود پر لمس کر رہا ہے، اب محسوس کر رہا ہے اس ہاؤس کے پانی کو، اب اسے حق کو یقین پیدا ہو گیا. توجہ کیجیے گا، اسے حق کو یقین. ممکن ہے پہلے یہ رہا کہ ہم نے کسی طریقے سے لائٹ کے ذریعے سے ایسا سسٹم بنایا ہو کہ آپ کو پانی دکھ رہا ہے دور سے، ہے نہیں، لگ رہا ہے کہ پانی. آپ دور دیکھیے میدان میں کھڑے ہو کر کے تو پانی نظر آتا ہے روڈ کے اوپر، لیکن ہوتا نہیں ہے. چمچ آپ ڈالیے گلاس کے اندر ٹیڑھا دکھتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. تو ممکن ہے کہ دیکھنے میں خطا کہیں پر ہو جائے، لیکن جب انسان اس کے اندر پہنچ جائے تو اب حق کل یقین ہے. اب یہاں پر خطا اور اشتباہ اور غلطی اس کا امکان نہیں ہے. یعنی جب تک علم الیقین ہو تو یقین میں اضافے کی گنجائش آئے، بنام عین الیقین. اور جب عین الیقین انسان کو ہو جائے، دیکھ لے، تب بھی گنجائش ہے اضافے کی، بنام حق الیقین. لیکن جب انسان حق الیقین کی منزل پر آ جائے تو اب یقین میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے، یعنی اب یہ یقین آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. جناب مولا کائنات نے جو کہا کہ لو کش بلغتا مسدت تو یقینا، اگر یہ پردے ہمارے نگاہوں سے ہٹا بھی دیے جائیں تو ہمارے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ علی علم الیقین کی گفتگو نہیں کر رہے ہیں کہ علم الیقین میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، عین الیقین بھی نہیں ہے، بلکہ مولا کائنات حق الیقین کی منزل پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جہاں پر یقین میں اضافے کی گنجائش ہی نہیں پیدا ہوتی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. کہ جہاں یقین میں اضافے کی گنجائش ہی نہیں پیدا ہوتی، کہ آپ دیکھیے میں گھر کے اندر اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوں اور میں نے ایک آنے والے سے کہا کہ یہ جو پردہ پڑا ہے کمرے پر، اگر یہ پردہ ہٹ بھی جائے تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. کہ میں نے کہ ساری چیزیں ہمارے خود ہی ہمارے گھر کی چیزیں ہیں، یہ سمجھ رہی ہے کیا؟ ہم جانتے ہیں ساری چیزوں کو. ایک عیسائی نے، کرسچن نے مولا کائنات کے خطبے کو پڑھا نہج البلاغہ میں، جہاں علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی خلقت پر گفتگو کر رہے ہیں. کائنات کی خلقت، کیسے کائنات خلق ہوئی ہے. جب اس نے خطبے کو پڑھا اور پورا خطبہ پڑھ لیا تو کہتا ہے کہ جس نے بھی یہ خطبہ لکھا ہے، کہا ہے، پڑھا ہے، جو بھی اس خطبے کا خالق ہے، دو حال سے خالی نہیں ہے. توجہ کریں، دو حال سے خالی نہیں ہے جس نے بھی یہ خطبہ کہا ہے. اس کے لیے کیا کہ یا تو پوری کائنات اس کے سامنے بنی ہے، توجہ کریں، جس طرح سے وہ ٹو دا پوائنٹ بول رہا ہے ہر چیز کے اوپر، بالکل ایسا جیسے پوری کائنات اس کے سامنے بنی ہو، اور یا پھر کائنات کو اسی نے بنایا ہے. ایسا روایت پڑھے محمد اور آل محمد. تو مولا کہہ رہے لو کشف الغطاء مسدت و یقین، اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اب یہ انسان بتا سکتا ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ قبر کے ادھر کی بھی حالات سے واقف ہے، قبر کے ادھر کے بھی حالات سے واقف ہے. اب یہ موضوع میں کے سامنے عرض کرتا کہ مولا کائنات نے کس طریقے سے جا کر کے قبرستان میں گفتگو کی ہے لوگوں سے، اور پھر خود ہی کہتے ہیں اگر یہ لوگ بول سکتے ہوتے تو یہ کہتے، یعنی سوال بھی کر رہے ہیں جو وہ جواب دیں گے وہ بھی بتا رہے ہیں، چونکہ مسند تو یقینہ ہے. تو اب ایسی جگہ سے یہ پتا چلے گا کہ انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے، پروردگار عالم نے انسان کو کیوں پیدا کیا، یہ کوئی اور نہیں بتا سکتا. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، چونکہ جب تک انسان کو پہچانے گا نہیں اس وقت تک انسان کی خلقت پر گفتگو کر ہی نہیں سکتا کہ پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیوں کیا ہے. اور جب اس منزل پر کوئی آ جائے تو اسے حق ہے کہ یہ بیان کرے کہ انسان اس کائنات میں کیوں پیدا کیا گیا. میں دوسری مرتبہ اس لفظ کو پھر دوہرا ہوں آپ کے سامنے، یعنی تکرار کروں. پہلی چیز تو یہ کہ انسان بلا وجہ نہیں پیدا کیا گیا. ایک، انسان کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. دو، اس مقصد کو کون بتائے گا؟ وہ بتا سکتا ہے جو انسان کو کما حقہ پہچانتا ہو. اس کے علاوہ کوئی بھی مقصد تخلیق انسان پر گفتگو نہیں کر سکتا، ایک جانتا ہی نہیں انسان کے بارے میں. میں ایک لفظ مولا کا اور یہاں پر کہہ دوں اور بات آگے بڑھ جائے، کہ موضوع میں نہیں ہے میرے، لیکن بہرحال انسان کو ہم کیا جانتے ہیں ابھی تک؟ ہم نے کیا سمجھا ہے انسان کو؟ دو ٹانگوں پر چلنے والا کتنا وزنی ہے یہ؟ میں آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں کہ جتنا پروردگار عالم نے انسان کو دیا ہے، توجہ کیجیے گا جملے پر، جتنا پروردگار عالم نے انسان کو دیا ہے ابھی ہم اس کے ہزارویں حصے کو نہیں پہچان سکے. میں یہ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جتنا مالک نے انسان کو دیا ہے، کہیں سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم نے اتنا انسان کے اندر رکھا ہے، اتنی چیزیں مالک نے انسان کے اندر رکھی ہیں کہ ابھی ہم اس کے ہزارویں حصے کو نہیں سمجھ سکے جو مالک نے انسان کو دیا ہے. یہ ساری باتیں ثابت شدہ ہیں، خطابت نہیں کر رہا ہوں، سامنے بیٹھ کے باہر لگا رہا ہے، منہ میں آیا کہہ دیا، نہیں، ثابت شدہ چیزیں. اس کائنات میں، اس دنیا میں ہمارے سامنے ایسے افراد گزرے ہیں ہماری نظروں کے سامنے کہ مجھ جیسے انسان ان کے مقام کی گرد کو چھو نہیں سکتے، جس جگہ پر وہ افراد تھے اور بھی ہیں ان میں سے، دنیا خالی نہیں ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ آپ لوگوں نے علماء کے نام پر مجھ جیسے جاہلوں کو دیکھا ہے، سمجھتے ہیں سب ایسے ہی ہوں گے جیسے یہ ہیں، ایسا نہیں ہے. ایسے ایسے لوگ کائنات میں آج بھی موجود ہیں کہ مجھ جیسے افراد ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو اتنا واضح کر لیا، میں موضوع شروع کروں گا تو بات آپ کے سامنے آئے گی، اتنا واضح کر لیا اپنی صلاحیتوں کو کہ ہم جو انہیں پروردگار نے دیا ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے. یعنی میں یہاں سے بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے جتنا ہم لوگ کو پتا ہے، اور اس سے زیادہ جو باتیں ہو تو آپ اپنی منزل پر ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے اس کو جتنا پروردگار عالم نے انہیں عطا کیا. یہ لوگ نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ امام ہیں، نہ معصوم ہیں. عملاً معصوم ہے دوسری بات ہے، لیکن نسب منصبن معصوم نہیں جتنا پروردگار عالم لوگوں کو دیا ہے. اور یہ ساری چیزیں مالک نے انسان کے اندر رکھی ہے بعنوان پوٹینشیل، قوے کے طور پر. ہمارا صرف اتنا کام ہے کہ ہم انہیں ایکچوئل کر لیں، ان صلاحیتوں کو جو پروردگار عالم نے بطور پوٹینشیل ہمارے اندر رکھی ہیں، وہ صلاحیتیں انسان کی. اور اسی لیے کہا گیا کہ جب حضرت حجت کے آنے کے پہلے تک، اللہ علم کے 27 حرف ہیں. اب یہ حرف یعنی کیا؟ علم کے 27 حرف ہیں اور ان کے آنے کے پہلے تک دنیا صرف دو حرفوں تک پہنچ سکے گی، دو حرفوں تک. اور ان دو حرفوں کی ترقی آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی تیز رفتار ہے کائنات کی کہ لمحوں میں بات یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، چیزیں یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو رہی. اس زمانے میں تو مجلس پڑھنا بھی مصیبت ہو گئی. اب تو وہ زمانہ ٹھیک تھا پہلے والا جب کچھ نہیں تھا. اب تو آپ ایک اشرا پڑھ کر کہیں دوسری جگہ پہنچو، لگا مو صاحب آپ جو وہاں پڑھ کے رہا ہے نا وہ میں یہاں سن رہا تھا. لیجئے، یعنی متعبیر، یہ تعریف نہیں کر رہا سامنے والا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے جو آپ پڑھ کر کے آئے اس کو یہاں نہ پڑھیے گا، میں سن چکا ہوں. مطلب یہ ہے کہنے کا، اب تو یہ زمانہ آ گیا ہے. اتنی ترقی دنیا کی آگے بڑھ چکی ہے اس وقت، اور ابھی وہ کب آئیں گے پتا نہیں ہے. جبکہ دنیا میں یہ یلغار ہے چاروں طرف سے کہ آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں. غلط ہیں ایسی چیزیں ہیں، جو اس طرح کہتا جھوٹ بولتا ہے. ہاں یہ ہماری دعا ہے کہ اگلے ہی ہفتے آ جائیں، لیکن ایسا ماحول بنا دینا کہ بس سارے علامتیں پوری ہو گئیں اور یہ آئے وہ آئے، یہ سازش ہے تاکہ اتنا قریب کر دو لوگ کہ میں سب تو ہو چکا بھائی، کہاں ہے ہی نہیں، خبر ہی نہیں ہے کچھ، پتا نہیں وہ کب آئیں گے. کہ خدا کرے جتنی جلد ہو سکے آ جائیں، اور ان کے آنے تک دنیا کہاں پہنچ چکی ہوگی. اور فرماتے ہیں کہ دو حصوں پہ پہنچے گی، دو حرفوں تک، اور بقیہ 25 حروف ان کے آنے کے بعد کشف ہوں گے. آپ سوچیں ترقی کا عالم کیا ہوگا. علمی اعتبار سے گفتگو ہے. اب یہ مجمع ایسے بیٹھا ہے کہ میں ادھر کونے میں ہوں، کچھ لوگ وہاں ہیں، یا تو کراس بیٹھوں کہ سب کو دیکھ سکوں، میں اگر اتنا مڑوں گا تو پھر ایک ہی دن کی مجلس ہوگی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں جس طریقے سے نماز میں عدالت ضروری ہے، اس طریقے سے خطابت میں بھی عدالت ضروری ہے. نماز کی عدالت تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی گناہ آنے کبیرہ نہ کرتا ہو مثلا، یا اصرار نہ کرتا ہو صغیبہ، عیبت، غیبت، اس طرح کی چیزیں، ورنہ تو نماز نہیں پڑھتے اس کے پیچھے لوگ. خطابت کی بھی عدالت یہ ہے کہ سب کو ایک ساتھ دیکھو، کسی کو زیادہ کسی کو کم، نہ ادھر کیسے دیکھوں آخر. بہرحال تو 25 حروف ان کے آنے پر کشف ہوں گے. آپ سوچیں علمی اعتبار سے انسان کہاں جائے گا، کیا کرے گا، آخر کیا چیز بچی ہے جو انجام دے گا. آج پورا کتاب خانہ آپ کی جیب کے اندر ہے اتنی بڑی چیز میں. ابھی ایران سے ایسی ہارڈ ڈسک نکل رہی ہیں، یہ کمرہ بھر دیا جائے کتابوں سے، اتنی کتابیں ایک ایک ہارڈ ڈسک اندر، اتنی بڑی ہارڈ ڈسک اس کو آپ جیب میں رکھ کے رہے آرام سے، موبائل کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی. یہ ترقی اس وقت کی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اس ترقی کی طرف اس سے کئی سو برس پہلے اشارہ ہو چکا تھا کہ کہنے والے نے کہا کہ ایک نقطے کے اندر پورا قرآن نہ سما جائے. یہ ترقی وہ جو کر چکا تھا وہ کر چکا تھا، وہ جانتا تھا کیا ہونے والا، لیکن ابھی ہم نہیں پہنچ سکے وہاں تک. 25 حروف ان کے آنے کے بعد کشف ہوگی، کہاں جائے گا زمانہ. اور انسان کشف کرے گا ان چیزوں کو ان کی مدد سے. یہ بھی ایک سازش تھی بہت بڑی کچھ دن تک امام زمان کے سلسلے میں، جو الحمدللہ ختم ہو گئی تقریباً، کہ جس کو دیکھیے وہ آئیں گے تو یہاں ماریں گے، وہاں ماریں گے، ان کے گردن اڑا دیں گے، انہیں بھی سے کاٹ دیں گے، اس طرح کی چیزیں انسان سوچے جب تک نہ آئے بہتری ہے. ایسا ماحول بنایا جا رہا تھا کہ اگر آئیں گے تو بس مارو پیٹو کاٹ، بس یہی کرتے ہوئے آئیں گے. خیر انسان گھبرا کے سوچ رہا تھا کہ سر نہ آئے تو اچھا ہے، کم از کم جان تو بچی ہے. لیکن ان کے آنے کے بعد ترقی کا عالم یہ ہوگا. آنے کے بعد جو زمین اور آسمان کی برکتیں ہیں ان کے نزول کا عالم یہ ہوگا. اس شہر سے اس شہر تک یہ عورت اکیلی چلی جائے گی، کچھ چھیڑنے والا نہیں ہوگا، راکھوں نہ کچھ بھی نہیں. جنگل کے درندوں کا خوف ختم ہو جائے گا. سوچیں آپ، جنگل کے درندوں کا خوف ختم ہو جائے گا حضرت کے آنے کے بعد. یہاں سے مثالیں دی گئی ہیں، یہاں سے کوفے سے بسرے تک، کہاں سے کہاں تک، بحث شہر کی نہیں ہے. اس شہر سے اس شہر تک انسان جائے گا، اس کے پیروں کے نیچے صرف سبزہ ہی سبزہ ہوگا. ابھی سب کیسے ہوگا یہ ہے اس کے لیے قرآن مجید نے کہا ہے کیسے ہوگا کہ بہرحال ترقی اس منزل پر ہوگی. ابھی ہم نے اسے پہچانا نہیں ہے کہ انسان کہتے کسے ہیں. اسی کو جناب مولا کائنات نے عجیب شان سے کہا جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ اتزعم انک جرم صغیر. کیا انسان تو یہ گمان کرتا ہے کہ چھوٹا سا میں 6 فٹ کا مثلا 70-80 کلو کا بس اتزعم گمان کرتا ہے تو یہ کہ جرم صغیر ہے. وہ فیکم طول عالم الاکبر, جبکہ تیرے اندر عالم اکبر کو سمیٹ دیا گیا ہے انسان کے اندر. جی ہمارے اور آپ کے اندر عالم اکبر ہے, جھانک کے دیکھیے دکھائی دے گا. عالم اکبر سمیٹ دیا, سب سے بڑا عالم. یہ تو ایک عالم ہے جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں, عالم ملک جس کو ہم ملک کہتے ہیں, یعنی یہ عالم جس کے اندر کتنی کہکشانے ہو, کتنے کیا ہو, کتنے کیا نہ جانے کیا کیا, یہ ایک ہے. اس جیسے نہ جانے کتنے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین, اور ان میں جو سب سے بڑا عالم ہے وہ انسان کے اندر سمیٹ دیا گیا. کیسے سمیٹا گیا آپ دیکھیے. اگر ایک انسان کہے کہ ہمارا گھر سب سے بڑا ہے, یہ وہ کہہ رہا ہو جو کبھی اپنے گاؤں سے باہر نہیں گیا, ہمیشہ گاؤں کے اندر ہی رہا. ہمارا گھر سب سے بڑا ہے, اکبر ہے, بیتی اکبر, سب سے بڑا گھر ہمارا ہے, گاؤں کے باہر نہیں نکلا. ایک وہ انسان ہے جو شہر کے تک گیا ہے, وہ کہہ رہا ہمارا گھر سب سے بڑا ہے. ایک جو ضلع کی حد تک گیا ہے وہ کہے ہمارا گھر سب سے بڑا ہے. ایک جس نے پورا اسٹیٹ دیکھا ہو گجرات, وہ کہے ہمارا گھر سب سے بڑا ہے. ایک جس نے پورے انڈیا کا دورہ کیا ہے وہ کہے کہ ہمارا گھر سب سے بڑا ہے. ایک جس نے پورا ایشیا دیکھا, ایک جس نے پورا ورلڈ دیکھا, یہ سارا سب سے بڑا کا مطلب ایک ہی رہے گا. کہا نہیں نہیں, انسان کی نظر کے اعتبار سے مطلب بڑھتا جائے گا. اس نے گاؤں کے حد تک دیکھا سب سے بڑا گھر اس کا تھا, لیکن کیا ان کے شہر میں کتنے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں. جس نے پوری دنیا دیکھی ہو وہ کہے کہ سب سے بڑا, تو اس کے بڑا ہونے پر انسان توجہ کرے گا. وہ انسان کہہ رہا ہے سب سے بڑا کہ خود جس کے اندر تمام چیزوں کا ایسا کر دیا گیا, ہر چیز جس کے اندر سمیٹ دی گئی. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہم نے ہر شے کا ایسا امام مبین میں کر دیا. اب یعنی کوئی کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو علم علی کے باہر ہو. میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ اگر آئی میرے موضوع میں, اگر وہاں تک پہنچ سکا. یعنی کوئی شے کائنات کی ایسی نہیں ہے کسی بھی عالم کی ہو جو علم مولا کائنات سے باہر ہو. وہ یہ کہہ رہا ہے انسان کہ فیکم طول عالم الاکبر, اے انسان تیرے اندر عالم اکبر کو سمیٹ دیا گیا. سوچیے آپ کہ 60-70 کلو کا انسان, یہ 6 فٹ کا انسان, اور اس کے اندر عالم اکبر سمیٹ دیا گیا خلقت میں. جی ایسے ہی ہے جیسے مولا کائنات کہہ رہے ہیں. یعنی کیا مطلب, ہر چیز کا پوٹینشیل تمہارے اندر موجود ہے, بالقوا ہر شے تمہارے اندر پائی جاتی ہے. اس کو اخراج کرو, نکالو اسے اپنے اندر سے, لاؤ اس کو ایکچوئل کی منزل پر, کرو اسے بالفعل. پھر دیکھو انسان جاتا کہاں ہے, انسان کی منزل کیا ہوتی ہے اس وقت. مجھے نہیں معلوم کیسے عالم اکبر کو سمیٹا, لیکن مجھے یقین ضرور ہے اس لیے کہ یہ اس نے کہا جس نے پورے قرآن کو نقطے میں سمیٹ کے دکھایا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو کون بتائے گا کہ انسان کس لیے پیدا کیا گیا, مقصد خلقت انسان کیا ہے, جب تک انسان کو پہچانے گا نہیں. پہچانے گا کون, جو ادھر بھی جانتا ہو ادھر بھی جانتا ہو, جس کو انسان کے ملک کے بارے میں پتا ہو ملکوت کے بارے میں پتا ہو. ملک یعنی یہ ملکوت جو اس کے بعد شروع ہونے والی چیزیں, جو ادھر بھی جانتا ہو ادھر بھی جانتا ہو. بتائے انسان کس لیے پیدا کیا گیا. تو میں اس سے زیادہ اس پر وقت نہیں لینا چاہتا, اسی حدیث کا جواب, جبکہ اس میں خود اسی لفظ پر اگر گفتگو کروں تو ایک 10 مجلسیں پڑھی جا سکتی ہیں, لیکن میں چونکہ موضوع ہمارا کچھ اور ہے لہذا وہاں تک آنا چاہتا ہوں. اسی حدیث کا جواب, اسی سوال کا جواب جناب سید الشہداء نے اس حدیث میں دیا ہے جس کو میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. خرج حسین بن علی علی اصحابہ, امام اپنے اصحاب کے سامنے آئے, اپنے چاہنے والوں کے سامنے, لوگوں کے سامنے, اور آ کر کے کہا ان اللہ عز و جل ذکرہ, وہ اللہ جس کا ذکر عزیز و جلیل ہے, ما خلق العباد الا لیعرفو, اس نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ بندے اسے پہچانیں. توجہ کیجیے گا, بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ بندے اسے پہچانیں. باقی چیزیں جو حدیث کی ہیں وہ بعد میں ہیں, میں اس کے بعد میں گفتگو پہنچے گی تو عرض کروں گا آپ کے سامنے. یعنی ہم اور آپ اس کائنات میں بھیجے گئے کہ ہم پروردگار عالم کو پہچانیں. توجہ کیجیے گا, اب وہ چونکہ ایک بچپن سے ہم سنتے چلے آئے ہیں, ایک چیز کو ذہن میں ٹکرانے نہ پائے اس کو یہاں پر عرض کر رہا ہوں. قرآن مجید نے کیا کہا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. اور امام فرماتے ہیں کہ ما خلق العباد الا لیعرفو, پروردگار عالم نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ بندے اسے پہچانے. یعنی کیا قرآن حدیث ٹکرا گئی آپس میں؟ قرآن ایک چیز کو کہہ رہا, حدیث دوسری چیز کو کہہ رہی؟ نہیں, ایسا نہیں. ٹکرانے والی گفتگو یہاں نہیں ہوا کرتی ائمہ طاہرین کے پاس, تو یہ بھی عجب منزل ہے. میں صرف اسے ایک لفظ کی حد تک کہہ رہا ہوں تاکہ کانوں میں ایک بات آ جائے, باقی کبھی گفتگو اگر ہوگی تو جو اہل ہیں وہ اس کو عرض کریں گے آپ کے سامنے. ایک حدیث ہے کہ جو حدیث ہماری, جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے اسے دیوار پہ مارو, فضربوہ علی الجدار, اگر ہماری کوئی حدیث ٹکرا جائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے دیوار پہ مار دو. کچھ لوگوں نے اس حدیث ہی کے بارے میں کہا, ہمیں استاد کہتے ہیں کہ خود ہی اس حدیث کو دیوار پہ مارو, یہ حدیث جو ہے یہی, یہ خود ہی اجتباع ہے, کیسا نہیں ہے. بہرحال لیکن بحث یہ ہے کہ حدیث اور قرآن ٹکرائے. میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا ایسے ہی, تو صاحب نے کہا آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ حدیث یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے. اب وہ خیر بحث تو دوسری ہے, ابھی کہ نہیں ہے, قرآن سے ٹکرا رہی, اور حدیث جوابی آیا ہے کہ جو قرآن سے ٹکرائے اسے مار دو. جو حدیث قرآن سے ٹکرائے, اگر یہ حدیث درست بھی ہے تو اس کے لیے کہ جو قرآن سے ٹکرائے اسے دیوار پہ مارو, نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ٹکرا رہی ہے. اصل میں ٹکراؤ ہے نہیں, ہمارے علم ناقص کی بنیاد پر ٹکرا رہی ہے. اب یہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, اگر کسی کو سنا دیا جائے اور نہ جانتا ہو شدھ بدھ تو کیا کہے گا کہ تو قرآن سے ٹکرا رہی. قرآن کہتا ہے کہ ہم پیدا کیے گئے ہیں عبادت کے لیے, اور یہ کہہ رہے ہیں پیدا کیے گئے معرفت کے لیے, دو الگ الگ باتیں دیوار پہ, نعوذ باللہ. لہذا شاید امام اس چیز کو ہی بیان کرنا چاہتے ہو, لیکن بہرحال علماء نے اسی حدیث کے ضمن میں, اسی آیت کے ضمن میں اس حدیث کو لکھا ہے. سورہ داریات کی آیت کی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اسی کے ضمن میں تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ حدیث امام کی جناب سرکار سید الشہداء کی. اور پھر کہا لیعبدون ای لیعرفون, ہم نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ بندے ہمارے بندے, یعنی بندے ہمیں پہچانے. خود امام نے اس کو واضح کیا, فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ, جب اسے پہچان لیں گے تو عبادت کریں گے. یعنی نتیجہ عبادت نکلے گا, لیکن عبادت مقصد آخر نہیں ہے. قرآن مجید نے اور بھی مقاصد بیان کیا, ہم نے نہیں پیدا کیا انسان کو, نہیں خلق کیا مگر یہ کہ وہ لوگ علم حاصل کریں. ایک جگہ پہ کہا کہ نہیں مگر یہ کہ ان پر رحم کرنے کے لیے, قرآن نے بیان کیا. یہ سارے کے سارے مقاصد ہیں جو درمیان میں آتے ہیں. آخری مقصد کہ جو پروردگار کے لیے ہے وہ قرب ہے. عند ملیک المقتدر, قرب کی جو منزل ہے وہ آخری ہے, اور وہ قرب نصیب ہی نہیں ہو سکتا بغیر معرفت کے. توجہ کیجیے گا, تو پروردگار عالم نے ہمیں خلق فرمایا معرفت کے لیے کہ ہم پروردگار عالم کو پہچانیں اور ہمیں معلوم ہو کہ وہ کون ہے وہ مالک. اور اس پر انشاءاللہ میں گفتگو آپ کے سامنے یہ آنے والے چند دنوں میں کروں گا کہ مالک نے ہم کو معرفت کے لیے پیدا کیا, اپنی معرفت کے لیے, پہچاننے کے لیے. کیا پہچانے, کیسے پہچانے, یہ سب چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. یہ اتنا مہم مسئلہ ہے معرفت پخل کرنے کے لیے کہ وہ حدیث قدسی آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے فرمایا کنتو کنزم مخفیہ, یا مخفیہ یا خفیہ بحث اس سے نہیں ہے, جو بھی ہو, کنتو کنزم مخفیہ, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اب کب سے تھا, اس کی کوئی تھا نہیں ہے, تھا یا میں ایک آشکار خزانہ تھا, متضاد معنی کے لیے استعمال ہوا, لیکن بہرحال جو بھی ہے. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ, مجھے یہ چیز محبوب تھی کہ میں پہچانا جاؤں. حسن کا کمال ہی یہ ہے, حسن کی خواہش ہی یہ ہے کہ لوگ مجھے پہچانے. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ, میں نے چاہا, میں نے, مجھے یہ محبوب تھا کہ میں پہچانا جاؤں. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَيْ أُعْرَفَ, تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. وہ مخلوق کون, کیا گفتگو دوسری ہے. یہ مہم خلقت انسان کا گفتگو ہے کہ ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ میں پہچانا جاؤں, لوگ مجھے پہچانے, معرفت حاصل کریں. اور آپ یقین رکھیں اگر معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ معرفت ہی ہے جس کی وجہ سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے. بس یہ آج کی تقریباً آخری باتوں میں سے عرض کر رہا ہوں کہ معرفت کی ہی بنیاد سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے, اور اگر معرفت نہیں ہے تو عمل میں کوئی وزن نہیں. اور جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا عمل میں وزن بڑھتا جائے گا. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں منطق میں یا فلسفے میں, مقولہ بالتشکیق, یعنی ایسی چیز جس میں درجات پائے جائیں. اور جتنے بھی اس طرح کے مفاہیم ہیں تقریباً سب اسی طرح سے ہیں. ایمان, ایمان کے اندر درجات ہیں, کسی کا ایمان دو آدمی کی ایمان برابر نہیں ہوتا, کوئی 8 درجے پر ہے, کوئی 9 درجے پر ہے, کوئی 10 درجے پر ہے. اسی طرح سے یقین, اسی طرح سے معرفت بھی ایسے ہی ہے کہ دو انسان ہوں گے معرفت آپس سے برابر نہیں ہوگی. اس کے دلائل کیا میں دوں گا آپ کے سامنے کہ معرفت بھی ایسے ہی ہے کہ جہاں اوپر نیچے درجات پائے جائیں گے, کوئی کسی حد پر ہے, کوئی کسی حد پر ہے, کوئی کسی حد پر ہے. جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا انسان کے عمل میں وزن بڑھتا جائے گا. دلیل کیا, بالکل واضح, دو چار کے طریقے سے واضح ہے. وہ کیسے, ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے مغرب و عشاء کی رکعت پڑھی, کہ مغرب کی 3 عشاء کی 4, اتنی تو پڑھی. جی ایک مرجع وقت نے جو آج نماز پڑھی ہوگی کتنی رکعت پڑھی ہوگی, کہ یہ مغرب کی 3 عشاء کی 4 کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ, اتنی تو گرمی بھی نہیں. مغرب کی 3 پڑھے گا, عشاء کی 4 پڑھے گا. ایک امام وقت نے جو آج نماز پڑھی ہے وہ کہہ رکعت پڑھی ہے, کہ پھر وہی بات, مغرب کی 3 امام عشاء کی 4, فرق کیا ہے دو نمازوں میں. امام نے جو نماز پڑھی ہے آج مغرب عشاء کی, یا نہیں معلوم کہاں ہے پڑھ چکے یا پڑھیں گے, یہی مغرب کی 3 عشاء کی 4, پہلی رکعت میں انہوں نے کتنے سورے پڑھے ہوں گے, 10-15, کہا نہیں نہیں 2 سورے, سورہ الحمد اور دوسرا کوئی سورہ. دوسری رکعت میں کہا وہ بھی یہی الحمد یا قل ھو اللہ, جو کہ مستحب ہے, قل ھو اللہ پڑھا ہوگا. وہی قنوت میں دعا، وہی سجدہ سبحان ربی العلیٰ و بحمد، وہی رکوع سبحان ربی العظیم و بحمد، یہ پڑھا ہوگا. کوئی ہے جو یہ کہے کہ ہماری نماز مرجع وقت جیسی ہے؟ کوئی آپ میں سے کوئی ادعا کر سکتا کھڑا ہو کر کے ہم نے جو پڑھی ہے نماز بالکل اس طرح جیسا آقا سیستانی نے پڑھی یا تو اللہ خامنائی نے پڑھی؟ کیوں کہہ سکتا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کہاں ان کی نماز، کہاں ہماری نماز؟ آپ کو ٹھیک ہے، یہاں تک بھی بات آپ کوئی ممکن ہے کوئی جرات کر لے؟ کوئی ایسا ہے جو کہے کہ ہماری نماز میں جس امام زمانہ نے پڑھی؟ کائنات میں کوئی کہہ سکتا ہے ایسی بات؟ کوئی عارف، کوئی مرجع، کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہماری نماز بالکل ویسے ہی ہے جس امام زمانہ نے پڑھی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کہاں نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ امام نے بھی تو تین ہی رکعت پڑھی ہے، یا ساڑھے تین پونے چار تو نہیں پڑھی، ہم نے آپ نے بھی تین ہی رکعت پڑھی، فرق کیا ہے؟ کیوں فرق پڑ رہا ہے کہ ان کی نماز اور ہماری نماز کا مقابلہ نہیں ہو سکتا؟ کون سی چیز ہے آخر؟ یعنی پوری جرات سے کہہ سکتا ہوں کہ پوری کائنات کی عبادت کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے، علی بن ابی طالب کو ایک سجدہ ایک پلے میں رکھ دے، برابر ہی نہیں کر سکتے. ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پوری کائنات کی عبادت ایک پلے میں رکھ دیجئے اور مولا کائنات کا ایک سجدہ ایک پلے میں آ جائے، برابری نہیں کر سکتا، برابری نہیں کر سکتی پوری عبادت ایک پلے کی. جو ہے کیوں افضل ہے، وجہ کیا ہے، کس بنیاد پر یہ وزن پیدا ہوگا؟ یقین تو آپ کو ہے ہی جو میں نے کہا ہے، زیادہ تو نہیں کہا، وقت ختم ہو رہا، لیکن جلدی سے کہہ دوں، پیغمبر نے سند دی، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. پیغمبر کی حدیث ہے، شک نہیں کسی کو اس حدیث کے ہونے میں. علی کی ایک ضربت جو خندق میں چلی، عمر کے سر پر، عمر کی گردن پر، وہ دونوں جہاں کی عبادت سے افضل ہے الا یوم القیامہ، قیامت تک، یعنی قیامت تک جتنی عبادتیں ہوں گی سب سے زیادہ وہ ہے ایک ضربت. ایک چیز آپ دیکھیے، یہ بات آ ہی گئی ہے، جب مقایسہ کیا جاتا ہے، دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب مقایسہ کرتے ہیں تو ایک چیز کا مقایسہ اسی چیز میں آپس میں کرتے ہیں، کون بہتر ہے کون نہیں. عربی کا بھی دستور یہی ہے تقریباً، مثلا دو آدمی بیٹھے ہوں اور آپ دونوں کے علم کو تولیں کہ دونوں جو عالم ہیں اس میں اس کا علم زیادہ ہے، اس سے بہتر ہے یہ. یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ عالم فلاں کسان سے بہتر ہے، تو مقایسہ نہیں ہو تو فیلڈ الگ ہے، اس کی فیلڈ الگ ہے. عربی میں بھی یہی عالم، انسان عالم ہے، جاہلوں کے درمیان کوئی عالم نہیں ہوگا، عالموں کے درمیان عالم ہوگا، سب سے زیادہ جاننے والا. مقایسہ اسی طرح کی چیز سے کیا جاتا ہے جو ہوتی ہے. پیغمبر نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من ضربات ثقلین؟ علی بن ابی طالب کی ایک ضربت، ضربت یعنی ایک وار، ایک وار جو علی نے لگایا خیبر خندق میں، ایک ضربت علی کی دونوں جہاں کی ضربتوں سے بہتر ہے. کوئی مشکل سے عربی اعتبار سے اسے کہنے میں، افضل من ضربات ثقلین، دونوں جہاں میں جتنی ضربتیں اللہ کی راہ میں چلائی جائیں گی، ماری جائیں گی، لگائی جائیں گی، ساری ضربتوں سے علی کی ضربت بہتر ہے. اس میں کیا پریشانی ہے کہنے میں؟ عقلوں بھی آتا ہے، ہاں صحیح ہے بالکل. پھر پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے، پیغمبر کہہ رہے جتنی بھی دونوں جہاں میں عبادت ہوگی ان ساری عبادتوں سے یہ ضربت بہتر ہے. سوچیں آپ اس جملے کا وزن. آپ دیکھیے، جب انسان میدان جنگ میں جاتا ہے تو اس کے حالات دوسرے ہوتے ہیں، اور جب مسلح پر آتا ہے تو اس کے حالات دوسرے ہوتے ہیں، یعنی بالکل 180 ڈگری کا فاصلہ ہے. جب میدان جنگ میں آئے گا تو سینہ تانے ہوئے اور نظر دشمنوں کے اوپر بالکل اکڑا بھر رہا اس طریقے سے آتا میدان کے اندر، جب مسلح پر آتا بالکل سر جھکائے ہوئے. ایک عجیب انداز ہے ظاہری بھی اور باطنی بھی ایسے ہی. مولا کائنات آپ دیکھیں میدان جنگ میں، جب مولا کائنات اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، دیکھ کیا کہہ رہے ہیں وہاں، لیکن اللہ رے علی ابن ابی طالب میدان جنگ کے اندر عبادت کی منزل میں علی جو ضربت لگا رہے ہیں وہ عبادت سمجھ کے لگا رہے ہیں, اور علی ابن ابی طالب کی ضربت جو خندق میں لگی ہے وہ دونوں جہاں کی عبادتوں سے بہتر ہے. تو آپ خود سوچئے کہ جو میدان جنگ میں اتنا بڑا عابد ہو کہ اس کی ایک ضربت دونوں جہاں کی عبادتوں میں بھاری ہو جائے, جب وہ مصلے پر آئے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا, اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور مصلے میں آنے پر سب سے قیمتی جو جگہ ہے وہ سجدہ ہے, تو جب وہ انسان سجدے میں سر رکھے گا تو اس کی عبادتی کیفیت کیا ہوگی آخر؟ جس کی ایک ضربت دونوں جہاں جواب نہ دے سکے قیامت تک مل کر کے عبادت کرے, اس کے ایک سجدے کا جواب ہے کسی کے پاس؟ ایک ضربت لگنے میں کتنا وقت لگا علی بن ابی طالب کو؟ کیلکولیٹ کریں کتنا وقت لگا مولا کو اس ضربت مارنے میں. ماہرین کا تو کہنا یہ ہے کہ جب علی کی ضربت چلتی تھی دشمن پر وار کرتے تھے مولا کائنات, اتنی سرعت سے کٹتا تھا کہ اس سے احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم کٹ گئے, یعنی یہ احساس نہیں کر پاتا تھا کٹ گئے, اتنی سرعت سے علی کی ضربت آتی تھی. دو حصوں میں تقسیم ہوتا تھا, یعنی چشم زدن ایک پلک جھپکنا اتنی دیر میں وار ہو چکا ہوتا تھا. اور پیغمبر نے کہا کہ علی کی ایک ضربت دونوں جہاں کی عبادت سے بہتر ہے. کہ آپ سوچیں جس کی زندگی کا ایک لمحہ اتنا وزنی ہو کہ دونوں جہاں کی عبادتیں قیامت تک اس کا جواب نہ پیش کرے, اس کی 63 برس کی زندگی کا وزن کتنا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. مولا کائنات کی زندگی کے لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سوچیں آپ کہ اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہماری نماز امام جیسی ہے, اچھا نہیں ہے تو کیوں ہے, کیوں نہیں ہے وجہ؟ ظاہر تو سارا وہی ہے. خیر ہم یہاں کہہ رہے ہیں ہم 1400 برس کے بعد شاید کچھ فرق ہو, لیکن جو پیغمبر کے پیچھے پڑ رہے تھے وہاں تو کوئی فرق نہیں تھا نمازوں میں. کوئی کہہ سکتا ہے ہم نے جو پڑھی پیغمبر جیسی پڑھی؟ جہاں پیغمبر خود قرآت کر رہے ہوں, جہاں سارے چیزوں کو پیغمبر ادا کر رہے ہیں, وہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا؟ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ فرق کس چیز کی بنیاد پر ہے؟ اسی معرفت کی بنیاد پر ہے, اسی معرفت کی بنیاد پر یہ فرق ہے کہ جہاں پر کوئی جواب نہیں لا سکتا ان کی عبادتوں میں ہماری عبادتوں میں کوئی مقایسہ نہیں کر سکتا, یہی عبادت یہی معرفت ہے جس کی وجہ سے یہ فرق پیدا ہو. اور معرفت کو پہچانا آپ نے, جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا عبادت میں وزن پیدا ہوتا چلا جائے گا, جتنی معرفت میں اضافہ ہوگا اتنی عبادت بڑھتی چلی جائے گی, عبادت میں وزن آتا چلا جائے گا. اور اسی بنیاد پر میں اس کی دلیل انشاءاللہ آپ کے سامنے کل پیش کروں گا حدیث کے ذریعے سے, آج اسی ایک بات کو ختم کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہم کو اسی معرفت کے لیے پیدا کیا, یہی معرفت ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اور آپ خلق کیے گئے. اور میں نے کہا اگر معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں, زیرو ہے انسان, اور جتنا معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا اتنا اس کے عمل میں وزن پیدا ہوتا جائے گا. اور جب معرفت آ جاتی ہے تو انسان کے حالات بدل جاتے ہیں. معرفت کے پہلے کچھ اور ہوتا ہے, معرفت کے بعد کچھ اور ہوتا ہے. ایک قافلہ ہے کہ جو مکے سے کربلا کی جانب جا رہا ہے, یعنی خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قافلہ. امام نے ایک جگہ پر دیکھا کہ کچھ دور پر ایک خیمہ لگا ہے, مقتل نے خیمے کا رنگ تک لکھا کہ اس خاکستر رنگ کا خیمہ لگا ہوا تھا دور. حسین ابن علی اکیلے اس خیمے تک گئے کہ یہاں خیمے کے حالات کیا ہیں. جا کر کے دیکھا تو اس میں ایک ضعیفہ تھی, ایک بڑھیا اس خیمے کے اندر, اور کوئی نہیں. پوچھا, باہر آئی, تم یہاں اکیلے جنگل میں کیسے؟ اس نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے اور میں ہوں, اور میرے بیٹے کی بیوی ہے. اچھا, کیا کرتے ہو یہاں تم لوگ؟ کا وہ وہیں کچھ بھیڑ بکریاں ہیں, ان کو چرانے کے لیے لے گیا ہے, وہ جاتا ہے شام کو واپس آ جائے گا. میں ہم نے پوچھا کہ تمہیں کوئی یہاں سے کوئی مشکل تو نہیں ہے اس جنگل میں, کسی چیز کی کوئی دقت پریشانی؟ تو نے کہا ایک چیز کی پریشانی ہے. کیا کیا؟ کہ یہاں پانی بہت کم ہے, پانی میسر نہیں ہوتا. کس سے کہہ رہی ہے؟ امام حسین سے, کہ اس جنگل میں اس جہاں پانی کم ہے اس کی دقت ہوتی ہے, باقی سب الحمدللہ شکر خدا باقی چیزیں ہیں. میں نے اس سے کہا پشتے خیمہ پر میرے ساتھ آ. اپنے ساتھ لیا, پشتے خیمہ پر آئے. ایک جگہ پر آ کر کہ امام حسین نے نیزہ مارا, پتھر کو ہٹایا, وہاں سے پانی کا چشمہ برآمد ہوا, پانی نکلا وہاں سے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین ابن علی مجبور ہیں, یہ اشارہ کرتے ہیں تو فرات خیمے سے بہنے لگے. یہ مجبور نہیں ہے, مظلوم ہے. فرق ہے مجبور اور مظلوم میں. مجبور اردو میں. بہت خوش ہوئی وہ بڑھیا حذیفہ, پانی نکل آیا, مشکل ہماری آسان ہو گئی. ہم نے کہا مشکل تیری ختم ہو گئی؟ کہاں, بڑا تمہارا شکریہ, خدا تم پر رحمت کرے, تم نے ہماری مشکل کو آسان کر دیا. کہا تمہارا جب بیٹا آئے تو اسے ہمارے پاس بھیجنا, کچھ دور پر ہمارے خیمے ہیں وہاں ادھر. اس نے کہا ٹھیک ہے. شام کو, شام کا وقت تھا, اس کا بیٹا اور اس کی بہو واپس آئے جنگل سے جانوروں کے لیے ہوئے, تو دیکھا تو گھر کے اندر پانی تھا. تو کہا اماں یہ پانی کہاں سے آیا؟ تو ماں نے بتایا کہ ایک شخص آیا تھا نہایت نورانی اور اس نے یہ کام کیا. اچھا کون تھے وہ؟ کا پتہ نہیں, پہچان نہیں سکی میں. نے پوچھا لیکن انہوں نے یہ کہا جو تمہارا بیٹا آیا تو اسے بھیجنا ہمارے پاس, کچھ دور پر ہیں وہ. سارے کے سارے لوگ, یہ تینوں ماں بیٹا بہو, امام حسین کے پاس آئے. امام حسین سے ملاقات ہوئی, آپ نے اپنے مقاصد کو بیان کیا, ہم کون ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کیا ہے. یہ تینوں کے تینوں مسلمان ہو گئے. امام حسین کے ہاتھ پر اسلام لے آئے, بیعت کی. آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ کون تھے, جناب وہب, وہب کی ماں, وہب کی زوجہ. کربلا سے ایک دو دن کے فاصلے پر ہیں یہ لوگ, امام حسین کربلا پہنچنے والے. اس لیے کربلا میں 10 محرم کو جناب وہب کی شادی کو 70واں دن تھا. 16 دن پہلے وہاب کی شادی ہوئی تھی, 70واں دن روز عاشور تھا جناب وہاب کی شادی کا. سوچیے آپ کتنی سخت منزل ہے. میں 2-3 جملے جلدی جلدی عرض کروں گا. یہ قافلہ امام حسین کے ساتھ ملحق ہوا اور امام کے ساتھ ساتھ وہاب, وہاب کی ماں, وہاب کی زوجہ کربلا آ گئے. وہاب کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال. تاریخ لکھتی ہے 25 سال کے جناب وہاب. عیسائی تھا, مسلمان ہوا. روزے شب عاشور ہے, وہاب کی ماں نے وہاب کو بلایا کہ وہاب کل روزے قربانی ہے, میرے لال فرزند زہرا پر اپنی جان قربان کر دینا, ایسا نہ ہو جائے کہ قیامت کے دن رسول کی بیٹی کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے. ماں صبح ہونے دو, ہم کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کریں گے مولا کے ساتھ. روزے عاشور ایک وقت آیا کہ جب وہاب مولا کے سامنے آئے, مولا ہمیں بھی مرنے کی اجازت دیں, امام حسین نے دیکھا وہ آپ کی ماں سامنے کھڑی ہے, سوچو حسین ابن علی پر کیا گزری ہوگی, ایک بوڑھی ماں کا ایک ہی تو بیٹا ہے. وہ آپ کی ماں نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا بیوہ کا ہدیہ ہے قبول. امام حسین نے سر جھکایا, واہ خدا بسم اللہ, وہاں ماں کے پاس آئے, ماں سے خدا حافظی کر رہے ہیں, زوجہ نے دامن تھام لیا. کہاں چلے؟ کہا جا رہا ہوں فرزند زہرا پجار قربان کرنے. ماں نے دیکھا کہ بیوی نے دامن تھام لیا, کہا وہاں اگر رک گئے تو دودھ نہ بخشوں گی. زوجہ کہتی ہے وہاں میں تم کو جانے سے منع نہیں کر رہی, تم جاؤ حسین ابن علی پہ جان قربان کرو, لیکن جانے سے پہلے مجھ سے ایک وعدہ کرو. اللہ اللہ, یہ 10 دن میں 10-11 دن میں کتنی معرفت پیدا ہوئی ہے. کہ جانے سے پہلے مجھ سے ایک وعدہ کرو. کہ کیا وعدہ کروں؟ کہ مجھے معلوم ہے کہ تم امام حسین کے قدموں پہ جان دو گے تو بہشت جاؤ گے, جنت جاؤ گے. وعدہ کرو کہ جنت میں جانے کے بعد تم ہمیں بھولو گے نہیں. سوچو میرے عزیزو, جس لڑکی کی شادی ابھی 16 دن پہلے ہوئی ہے, جس کی شادی کا 17واں دن ہے, جب کوئی عورت کوئی لڑکی بیاہ کے جاتی ہے, اس کی نظر میں ایک پوری عمر ہوتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ کی, نہایت خطرناک منزل پر ہے اس دن کے جذبات, کہ جہاں ایک عمر کا پورا خیال آتا ہے اپنے شوہر کے ساتھ. چونکہ ایک لڑکی جب بھی آ کر کے آتی ہے, اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے شوہر کے. اور 25-17 دن کے اندر اس کا سہاگ جڑنے والا ہے, اس کے دل پر کیا گزر رہی ہو؟ کہتی ہے تمہیں روک نہیں رہی, جاؤ, لیکن یہ وعدہ کرو کہ جب جنت میں جاؤ گے تو ہم کو بھولو گے نہیں. وہ آپ نے وعدہ کیا کہ اب تجھے نہیں بھولیں گے. کہا نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں. کہا پھر کیسے؟ کہا حسین ابن علی کے پاس چلو. یہ مقتل کے فقرے پڑھ رہا ہوں, میری خطابت نہیں کر رہا کوئی. کہا حسین ابن علی کے پاس چلو, حسین ابن علی سے وعدہ کرا دو. زوجہ کو لیے ہوئے وہاب امام حسین کے سامنے آ رہے ہیں, سوچو حسین ابن علی کے دل پر کیا گزر رہے ہیں. وہاب کی زوجہ اپنے شوہر کے ساتھ حسین ابن علی کے سامنے آئی. بس 2 لمحے مشکل سے کہتی ہے, مولا ہماری 2 خواہشیں. غور سے سنیے گا, بہت جب یاد کیجیے گا تو رونا آئے گا. کہا مولا ہماری 2 گزارشیں. کہا بتاؤ کیا؟ کیسے پڑھوں گا عزیزہ, بہت سخت ہے. کہا مولا میری پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا اور کوئی نہیں ہے, جو ہے وہ یہ ہے وہاب, اور ان کے مر جانے کے بعد تو ہمارا کوئی نہیں ہوگا. ہمیں اتنی اجازت دے دے کہ ہم آپ کے ساتھ آ جائیں. یعنی بطور کنیز ہی صحیح ہم کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے, ہم کو ان شہزادیوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے. مقتل کہتا ہے امام حسین نے اس سوال کا جواب نہیں دیا, خاموش, کوئی جواب نہیں دیا. کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مولا آپ گواہ رہیے گا آپ کے حضور میں, وہاب یہ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ بہشت میں جا کے ہم کو بھولیں گے نہیں. مولا آپ گواہ رہیے گا. امام حسین نے کہا میں تجھ میں گواہ ہوں, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہاب تجھے جنت میں جا کے بھولیں گے نہیں. پہلے سوال کا جواب امام حسین نے نہیں دیا, دوسرے سوال کا جواب دیا اور دوسرے سوال میں وعدہ کیا. پہلے سوال کا جواب میں کچھ نہیں کہا امام حسین نے. کیوں نہیں کہا؟ امام حسین کی نظریں کچھ دیکھ رہی تھی جو اسے نہیں بتا. مولا بعنوان علم غیب اپنی نظروں سے کچھ دیکھ رہے, اس کو نہیں معلوم. کیا دیکھ رہے مولا؟ اس نے کہا کہ ان کی شہادت کے بعد ہمارا کوئی نہیں ہے, ہم آپ کے یہاں آ جائیں. وہاں میدان میں آیا, خوب لڑا, تاریخ کہتی لڑتے لڑتے خون میں نہایا ہوا اپنی ماں کے سامنے آیا. اماں راضی ہوئی؟ چاہ رہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ باپ اگر ماں راضی ہوئی بس یہیں سے ختم کر کے واپس چلا جاتا. نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن باپ نے چاہا کہ کم از کم ماں کے لبوں میں مسکراہٹ آ جائے. ایک بار سن تو لوں کہ ماں راضی ہو گئی. اماں آپ راضی ہوئی؟ کہ وہاں ایسے نہیں. اللہ رے معرفت کی منزل, وہاں ایسے نہیں. جب تک تو حسین بچان قربان نہ کر دے میں راضی نہیں ہوں گی. آل محمد گھرانے کی جو مائیں ہیں ان کی منزل کیا ہے, ہم اور آپ کیا بچانا, یہ ابھی آئی ہے. مزاج اسلام سے بھی آشنا نہیں ہے, عیسائی ہے, لیکن ان 16 چند دنوں میں اتنا مزاج بدل گیا. اتنی یہ کیا کیسے بدلا؟ یہ معرفت سے. بہرحال وہاب دوبارہ میدان میں آئے, خوب لڑا. لڑتے لڑتے اسیر کیا گیا, قید, لوگوں نے روکا اور وہاب کا سر کاٹا گیا. اور سر کاٹ کے دشمن نے محض اذیت دینے کے لیے ماں کے سامنے پھینک دیا. میرے عزیزو ان جملوں کو کہنا بہت آسان ہے, ان جملوں کو سننا بھی آسان ہے, لیکن اللہ اللہ اس میدان میں جا کے تصور کرے. بوڑھی ماں کا ایک ہی بیٹا اور اس کا سر سامنے آیا. دوڑ کے ماں نے سر کو اٹھا لیا, میرے لال میں تجھ سے راضی ہو گئی, پروردگار تیرا شکر ہے تو نے میرے بچے کو قبول کر لیا. اور اس کے بعد وہ سر اس نے پھر پھینک دیا دشمن کی طرف. یعنی مطلب کیا تھا کہ جو ہم امام حسین کی راہ میں دے دیا, جو دے دیا, جو راہ محبت میں, جو راہ عشق میں دے دیتے ہیں, عشق الہی میں اس کو واپس نہیں لیا کرتے. اس کے بعد چوبے کنات لے کر کے یا تلوار لے کر کے خود پڑھی, دشمنوں پر حملہ کیا ماں نے. مقتل کہتے ہیں امام حسین وہاب کی ماں کو واپس لے کر خیمے تک آئے. اسی اثنا میں وہاب کی زوجات نے شوہر کے لاشے پر آئی, بس تمام ہو گئی مجلس, اپنے شوہر کے لاشے پر آئی اور آ کر جب بیٹھ کر کے بیان کر رہی ہے, ایک دشمن ایک ملعون کو یہ برداشت نہ ہوا, پشت پر آیا, اب جو آ کر کے گرز مارا ہے اس کے سر پر. کربلا میں ایک خاتون شہید ہوئی ہے جو یہی ہے وہاب کی زوجہ. میدان جنگ میں سر پر گرز مارا, برداشت نہ کر سکی, وہاب کے پہلو میں گر کر کے چورو پرواز کر گئی. اب آپ نے پہچانا امام حسین نے جواب کیوں نہیں دیا تھا کہ وہاب کے مرنے کے بعد مجھے اپنے گھر والوں میں شامل کر لے. امام جانتے تھے تجھے اس کی ضرورت نہ پڑے گی, تو وہاب کے ساتھ ہی
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.